بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 26 مدنی معاشرہ یا مدنی معاشرے کا قیام. اس سے پہلے کہ ہجرت کے بعد ہم مدنی مرحلے کے تعلق سے بات کریں، کیونکہ اگلے دروس سارے مدنی مرحلے کے تعلق سے ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ جو ہے وہ تین حصوں میں منقسم ہے. پہلا حصہ ہے نبوت سے پہلے 40 سال، دوسرا حصہ ہے نبوت کے بعد سے لے کے ہجرت تک، یہ مکی زندگی ہے. تیسرا حصہ ہے ہجرت کے بعد سے لے کے وفات تک، یہ مدنی زندگی ہے. اب ہم جو دروس ابھی شروع کریں گے انشاءاللہ مدنی زندگی کے تعلق سے، کہ مدنی مرحلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس مرحلے میں رہے اور کس طریقے سے کلمہ توحید کی سربلندی ہوئی، کس طریقے سے ایک نئے معاشرے کا قیام ہوا، کس طریقے سے دین اسلام کو تقویت ملی، اور یہ دین اسلام جو ہے مشرق سے مغرب تک پھیلنے کا بیج اسی مرحلے میں بویا گیا مدنی مرحلے میں، اور کس طریقے سے پھر لوگ جو ہے وہ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوئے. یہ ساری کی باتیں جو ہیں، پھر جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئیں، یہ ساری جنگیں کون سی جنگیں تھیں، کیسے ہوئیں، کیا بنیاد تھی، کیا وجوہات تھی، کیا رزلٹ نکلا، یہ ساری جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اسی مرحلے میں ہی بات کریں گے. لیکن آج کے درس میں اس مرحلے میں جانے سے پہلے، مدنی معاشرہ جو ہے، مدنی معاشرہ کون سا معاشرہ ہے، کیسا معاشرہ ہے؟ ہر معاشرے میں لوگ رہتے ہیں نا، مختلف قسم کے، مختلف طبقوں کے لوگ رہتے ہیں نا ہر معاشرے میں. ہم کہتے ہیں مدنی معاشرہ خوبصورت معاشرہ ہے. اب اس معاشرے کے اندر کون سے لوگ رہتے ہیں اور یہ خوبصورت کیسے ہے، کتنے قسم کے لوگ رہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک، الانصار، اور یہ میزبان ہے جنہوں نے مہاجرین کی میزبانی کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی، اور مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں. اور آج کے درس میں ہم جانے کو کہ انصار کون ہیں. دوسرے ہیں المہاجرین، جو ہجرت کر کے آئے مدینہ میں، مکہ کی طرف سے آئے، مکہ سے آئے مدینہ کی طرف، اور اپنا بسیرہ مدینہ میں کر لیا. مہاجرین کے تعلق سے بہت ساری باتیں پہلے بھی کر چکے، چند باتیں انشاءاللہ کریں گے آج کے درس میں یا اگلے درس میں وقت ملا تو. تیسرے لوگ تھے یہود، یہودی. اور چوتھے لوگ المنافقین. اور پانچویں قسم کے لوگ جو تھے وہ اگرچہ مدینہ کے اندر نہیں رہتے تھے، وہ گرد و نواح میں رہتے تھے، الاعراب جسے کہتے ہیں، وہ بدو جو اپنا اکثر وقت جو ہے وہ خیموں میں اور اونٹ چرانے میں لگا دیتے تھے، اور ان کے بسیرہ جو ہے مدینہ کے گرد نواح میں ہوتا، شہر کے اندر نہ ہوتا، لیکن وہ ان کی آمد رفت شہر کی طرف ہوتی رہتی، اور یہ بھی اس معاشرے کا ایک حصہ تھے. اور یہ جو پانچ قسم کے لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہی مدنی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں. اور میں نے بات کی خوبصورت معاشرہ، تو یہودیوں کے ہوتے ہوئے خوبصورت معاشرہ ہے، منافقین کے ہوتے ہوئے خوبصورت معاشرہ ہے. عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے. جب خیر شر پہ غالب ہو جاتا ہے تو پھر خیر ہی باقی رہتا ہے، اور جب شر خیر پہ غالب ہو جاتا ہے تو پھر باقی شر ہی رہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اتنی بڑے شریر قسم کے لوگ یہود، بدترین قوم ہیں جن پر اللہ تعالی نے ذلت اور رسوائی اور محتاج لکھ دی ہے. منافقین ان سے گئے گزرے ہیں جو کفر کو چھپا کر ایمان کو ظاہر کرتے ہیں جھوٹا، اور ان کے باوجود بھی، اتنی خطرات کے باوجود بھی خوبصورت معاشرہ ہے. یہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جتنے بھی پانچ قسم کے گروہ ہیں، پانچ قسم کے لوگ ہیں، ان سب کے اپنے اپنے صفات ہیں، اپنی عادات ہیں، اپنی تقالید ہیں، اپنا رہن سہن ہے، اپنی سوچ ہے، اپنے نظریات ہیں. ایسا ہے نا، ہر بندہ جو جس قوم سے تعلق رکھتا ہے اس کی عادت اسی قوم کی ہوتی ہے نا. اب ایک ملک میں دیکھ لیں، آپ انڈیا میں ہی دیکھ لیں، انڈیا کے ہر صوبے کے بندہ آپ کو مختلف لگے گا، نہیں؟ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے جب بات کر اشارہ بھی کرتا، اس کا انداز بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا کھانے پینے کا جو وہ پسند کرتا ہے یا نہ پسند کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کی سوچ، اس کا وچار، وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا نہیں پسند کرتا، وہ کیا سوچتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں مختلف ہوتی ہیں ہر بندے کے اپنے اپنے قوم، اپنے اپنے جگہ کے اعتبار سے. آئیے دیکھتے ہیں ان پانچ گروہوں کے کیا صفات ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں اور یہ کون ہیں. آج کے درس میں آغاز کرتے ہیں الانصار سے. انصار کون ہیں؟ اس سے پہلے یہ ہم سب جانتے ہیں انصار اوس و خزرج ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے. اس تعریف سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں انصار کون ہے. کوئی تاریخ جانے یا نہ جانے اس سے میں کوئی غرض نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نہیں جانتا فلان صاحب یہ اوس خزرج سے ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ لگا اگر یہ نہیں جانتا کہ صحابی کا میرے اوپر حق کیا ہے تب تو مسئلہ ہے کہ نہیں. اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے ان صحابہ کے تعلق سے، میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے صحابہ کے تعلق سے، مسئلہ ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے. تو تاریخی بات بعد میں کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. ارے انصار کا ذکر الگ سے قرآن مجید میں بھی ہے. جی ہاں، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الحشر آیت نمبر 9 میں، العصر نی الحشر، آیت نمبر 9 میں، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے، یعنی ہجرت، مہاجرین کی ہجرت سے پہلے گھر میں مقیم تھے. تبوؤوا الدار، دار کون سی ہے؟ مدینہ طیبہ ہے. اور دار کے ساتھ کیا ہے؟ تبوؤوا الدار والایمان، سبحان اللہ، اور ایمان میں بھی مستقل رہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم، اسے نمبر 2 کا، نمبر 1 انڈر لائن کرتے جائیں. نمبر 1 ہے الایمان، کیونکہ دار تو پہلے سے رہتے ہیں، تو تبدیلی کی چیز کیا ہے؟ نئی چیز کیا ہے؟ ایمان. پہلے مومن نہیں تھے، اب ایمان ایک نئی چیز ہے، اب ان لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے، اور دیکھیں کیسے بدلی ہے. اچھا، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. یعنی کون ہے یہ؟ المہاجرین. یہ نمبر 2 ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، کوئی خواہش محسوس نہیں کرتے. سبحان اللہ. جو کچھ مہاجرین کو دیا جاتا ہے مال غنیمت سے تو وہ اپنے نفس میں کوئی حاجت اور کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے. یہ نمبر تین ہے. نمبر چار, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. اور ان کو اپنی جانوں سے بھی آگے اور مقدم رکھتے ہیں. کون کسے رکھتا ہے؟ انصار مہاجرین کو رکھتے ہیں. ایثار کہتے ہیں اپنے حق کو چھوڑ کر اپنا حق کسی اور کو دے دینا. جو آپ کا حق ہے, جو آپ چاہتے ہیں, آپ کسی اور کو فوقیت دے کر اسے دے دینا. ولو کان بہم خصاصہ, اگرچہ وہ شدید حاجت میں کیوں نہ ہو. ایک آپ کے پاس بہت کچھ, ایک تھوڑا سا دے دیتے ہیں آپ, ایک تو پہلے سے آپ خود محتاج ہیں, کچھ نہیں آپ کے پاس, اس کے باوجود بھی دینے والے ہیں. سبحان اللہ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو اپنے نفس کو بخیلی سے بچائے رکھتا ہے. شح بخیلی کو کہتے ہیں. یہ پانچ چیزیں ہوں گی, پانچ صفات, جس کے اندر بھی یہ پائی جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی فلاح پانے والے ہیں. اس آیت کریمہ پہ دوبارہ بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. صحیح بخاری میں سیدنا براء رضی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن. انصار کون ہے؟ تعریف سنے ذرا. انصار ایسے لوگ ہیں جن سے محبت صرف مومن ہی کر سکتا ہے. آپ یہ جانے کہ نہ جانے کہ انصار اوس و خزرج یا کون ہے, یہ جانے کہ انصار سے محبت کتنی قیمتی ہے کہ انصار سے محبت صرف اور صرف مومن ہی کر سکتے ہیں. ولا يبغضهم الا منافق, اور انصار سے بغض صرف منافق ہی کر سکتا ہے. فمن احبهم احبه الله, جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم ابغضه الله, اور جس سے وہ اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کی دوسری روایت میں سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا الہجرت لکنت امرا من الانصار, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہی ہوتا, میں بھی انصاری ہوتا. ارے اتنی خوبصورت, اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں کہ اگر ہجرت نہ ہوتی میں بھی انصاری ہوتا. اب ہجرت, یہ جو فرق ہے ہجرت کی وجہ سے ہو گیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے, انصار میں سے نہیں ہے. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں کون ہوتا؟ میں بھی انصاری ہوتا. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, صدر انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصار کے تعلق سے اللہم انتم من احب الناس الی, انتم من احب الناس الی, انتم من احب الناس الی, تین مرتبہ فرمایا. اللہ تعالیٰ گواہ رہنا کہ یہ لوگ جو ہے نا, انتم تم لوگ, آپ لوگ, من احب الناس, سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پسند ہو. سبحان اللہ. سے بخاری میں ایک اور روایت بھی ہے, جب بعض انصاریوں کے حق تلفی ان کو نظر آئی اور بعض اعراب نے بھی بات کی کہ سلام رحمۃ اللہ, کہ ہمارے حق جو ہیں شاید ہمیں پورا نہیں مل رہا, کچھ خدشہ ہوتا ہے بعض لوگ ذہنوں میں آیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا جب تمہارا حق چھین کر کسی اور کو دیا جائے گا, کسی اور کو آگے کیا جائے گا, صبر کرتے رہنا. فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ, حوض کوثر پر ہی ملاقات ہوگی. ارے کب تک صبر کریں؟ مرتے دم تک صبر کریں. جب تک حوض پر ملاقات نہیں ہوئی تب تک صبر کرتے رہیں. اب کوئی شخص اتنا زندہ تو نہیں ہوتا کہ حوض کوثر تک وہ زندہ رہے قیامت کے دن تک, لیکن جس کی وفات اس صبر پہ ہوئی اس کی ملاقات حوض کوثر پہ ہوئی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ. سوال یہ ہے, یہ ساری محبت, یہ تعظیم, یہ تشریف ان لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ کیا واقعی حقدار ہیں؟ واقعی ہی یہ لوگ, یہ پیارے لوگ اس لائق ہیں؟ یا واقعی اتنی پیارے ہیں؟ یہ خیالی باتیں ہیں, صرف یوں ہی ان کو خوش کرنے کے لیے بات کی گئی؟ نعوذ باللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یوں ہی بات نہیں کرتے, لغو سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہر لغو سے پاک ہے, ایک ایک لفظ کا معنی ہے اور حقیقت ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ پانچ صفات جو فلاح کی بنیاد ہیں اور کامیابی کی بنیاد ہیں. کیا یہ پانچ چیزیں انصار میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے, اللہ نے فرما دے تو کافی ہے, لیکن یہ پانچ چیزوں میں ہے کون سی ایسی بات کہ انہی پانچ چیزوں کی بنیاد پر کوئی شخص فلاح پا لے؟ اچھا, اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک قصہ سن لیتے ہیں, پھر ان پانچ چیزوں کی طرف آتے ہیں. آج کے درس میں اگر ہم ان پانچ چیزوں کو سمجھ لیں اور کوشش کریں اپنی زندگی میں ان پانچ چیزوں کو لانے کی, تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, کامیابی قدم چومے گی. اور اگر محض قصے سنے, کہانیاں سنی اور ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا, تو پھر کامیابی کے پیچھے دوڑ لگاتے رہو زندگیاں ختم ہو جائیں گی, کامیابی ہاتھ میں نہیں آئے گی. لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 9, کس کی ایک وجہ نزول بھی ہے, شان نزول بھی ہے. متفق علیہ روایت صحیح بخاری مسلم میں, ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں شدید بھوکا ہوں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف بعض لوگوں کو بھیجتے ہیں, یہ پوچھ کے آئیں گھر میں کوئی کھانا ہے, ایک مہمان آیا ہے, میں اسے کھانا کھلانا چاہتا ہوں. ایک کے گھر گئے تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا, والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, ہمارے گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ نبوت کے گھرانے کی بات میں کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا گھر, یہی جواب, پانی کے سوا کچھ نہیں. تیسرا گھر, پانی کے سوا کچھ نہیں. 9 گھر تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, کسی کے گھر میں بھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا, پانی کے سوا کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی کون مہمان نوازی کرے گا اس پر اللہ تعالی کی رحمت ہو. تو ایک صحابی بیٹھے تھے, انصاری صحابی, انہوں نے عرض کی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا مہمان ہے, میں اپنے گھر میں لے کے جاتا ہوں. چنانچہ بات طے ہو گئی, مجلس ابھی جاری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں صحابہ. تو وہ شخص جاتا ہے اپنے گھر, اپنی اہلیہ سے پوچھتا ہے گھر میں کچھ ہے کھانے کو, ہمارے پاس ایک خاص مہمان آنے والے ہیں, یہ مہمان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. تو ان کی اہلیہ نے جواب میں کہا, ہمارے پاس صرف اپنے بچوں کے رات کا کھانا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جتنا ہے وہ صرف بچوں کا ہے اور کچھ نہیں ہمارے پاس. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس انصاری صحابی نے فرمایا, آپ ایسا کریں بچوں کو کوئی چیز دے کے کھیلتے رہیں, بچے ان کے یعنی ان کی جو سوچ ادھر ادھر کریں منتشر کر دیں تاکہ ان کو بھوک کی یعنی ضرورت بھی نہ پڑے, اور میں مہمان لے کے آ رہا ہوں, جب آپ کھانا رکھیں تو دیے کو بجھا لینا. انہوں نے کہا ٹھیک. اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر تک وقت گزارا, یہاں تک کہ بچے سو گئے, بھوکے اور پیاسے سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد مہمان آتے ہیں, بٹھاتے ہیں, کھانا لے کے آتے ہیں, اور ان کی اہلیہ جو ہے دیے کو بجھا دیتی ہیں, ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. دیو کو اس لیے بجھایا ہے تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں. وہ ہاتھ برتن میں ڈال رہے تھے, کھا کچھ بھی نہیں رہے تھے, کیونکہ کھانے اتنا تھا کہ مہمان کے لیے کافی تھا بس, اور خود بھوکے رہ گئے ساری رات. مہمان نے کھایا اور جب صبح ہوئی مہمان چلا گیا. صبح ہوتے ہی یہ عظیم صحابی جو ہیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا جو کچھ آپ نے کیا اپنے مہمان کے ساتھ. اس سے پہلے کہ یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں, جبریل امین پہلے نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا ہے جو کچھ اس شخص نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا ہے, اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیا اور خود بھوکے رہے ساری رات, اور دیے کو بھی بجھا دیا, اور مہمان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی. یہ بات نہیں پہنچائی, یہ پتہ نہیں لگنے دیا کہ ہمارے گھر میں اس کے سوا کوئی کھانا بھی نہیں ہے, یا ہم کھا نہیں رہے, یا ہم پر تم بوجھ بنے ہو. سبحان اللہ. اور یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9, والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة, یہ شاہد ہے, ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة, اپنے نفس پر اپنے مسلمان بھائی کو فوقیت دیتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں, آگے کرتے ہیں اگرچہ وہ خود شدید محتاج ہو. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. یہ قصہ ہے صحیح بخاری مسلم میں. یہ انصاری صحابی ہے, یہ گھرانہ ہے نبوت کا اور یہ گھرانہ ہے صحابی کا. آج ہم اگر تھوڑے سے بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کتنی پریشان ہوتے ہیں, بھوکے مر جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آزمائش ہے اللہ تعالی کی طرف سے. عجب بات دیکھیں, ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رزق ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا. یقین ہے کہ نہیں؟ سب کو یقین ہے نا. یہ بھی یقین ہے کہ وہ نہ زیادہ ہو سکتا نہ کم ہو سکتا ہے, جتنا ہے اتنا ہی ملے گا. یقین ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا کسی کو یہ یقین ہے کہ وہ جنتی ہے دوزخی ہے؟ ہم کس کے پیچھے لگے ہیں پتہ ہے؟ ہم لگے اس چیز کے پیچھے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جس کو پتہ کرنا ہے, جو ضروری ہے اس کو دھیان نہیں دیتے ہم. اب رزق کے پیچھے ہم دوڑ لگا رہے ہیں, ہمیں یقین رزق تو ملے گا, تو بھی پریشانی کس چیز کی ہے؟ جس چیز کے لیے پریشان ہونا ہے, جس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے, اس کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ اب جنت مفت نہیں ملتی نا, جنت کو حاصل کرنے کے آزمایا بھی جائے گا, وقت رزق میں کمی بھی دکھائی دے گی. مثال ہمارے سامنے ہے, صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ یہ صحابی ابو طلحہ ہے رضی اللہ عنہ. ابو طلحہ کا نام بار بار آ رہا ہے سبحان اللہ. جانتے ہیں کون ہے ابو طلحہ؟ یہ رات ہے کہ خود اور اپنی پیاری بیوی اور اپنے پیارے بچے اللہ کے لیے بھوکے سوئے ہیں. چند سالوں کے بعد یہی صحابی ہیں جو مدینہ کے سب سے بڑی پراپرٹی کے مالک تھے. بیرحا کا باغ معروف باغ تھا مدینہ طیبہ میں. کون مالک تھا؟ ابو طلحہ, سب سے بڑا باغ, اور جس کا پانی سب سے زیادہ اچھا اور میٹھا, اور جس کے پھل سب سے زیادہ اچھے. کسی چیز کی قیمت ایسے ہی ہوتی ہے نا. ایک آیت نازل ہوئی, کون سی آیت؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایک رات وہ تھی بھوک کی وجہ سے جاگتے رہے, ایک رات یہ ہے جاگتے رہے نیند نہیں کہ میرے پاس کون سا اچھا مال ہے جو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. بر نہیں ملے گا, خیر نہیں ملے گا, جنت نہیں ملے گی جب تک کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کی راہ میں نہ دے دو. تو سوچ میں پڑ گئے, سب سے زیادہ پسند مجھے ہے کیا؟ دیکھتے رہے, گنتے گئے, دیکھتے گئے, ارے بیروحا سب سے مہنگا باغ ہے اور یہی سب سے زیادہ پیارا ہے. صبح جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اور مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا بیروحا باغ ہے. اللہ کے لیے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ باغ میں نے دے دیا ہے, آپ جہاں پر بھی جائیں چاہیں آپ اسے صرف کر سکتے ہیں. آج کے بعد یہ میرا باغ نہیں ہے, میں نے اللہ کے راستے میں اسے دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے ابو طلحہ آپ کے رشتہ دار ہیں جو فقیر ہیں مسکین ہیں, یہ امید تقسیم کر لیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوچتے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جو کچھ آج ہے اسی کا دیا ہوا ہے, آج ہم جس کے نام پہ دے رہے ہیں ہمیں یقین ہے وہ اسے بھی زیادہ بھی دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, ہم پڑھتے ہیں زبان سے, وہ دل سے یقین کے ساتھ پڑھتے تھے. فرق کتنا ہے, وہ قرآن مجید کو ہر چیز جو ہے اپنے دل سے محسوس کرتے تھے اور ہم قرآن مجید کو اپنی زبان سے محسوس کرتے ہیں بس. الا ما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آئیے دیکھتے ہیں یہ پانچ چیز جن کی میں نے بات کی ہے. کیا پانچ چیزیں تھیں؟ کامیابی کی جو بنیادیں ہیں، الایمان، محبت مہاجرین سے، ہم کہیں گے ایمان پہلے دوسرے نمبر پہ، مومنوں سے محبت تیسرے نمبر پہ، سلامت الصدر اپنے سینے کو پاک کرنا ہر بغض سے، ہر نفرت سے، دل سے کینے کو اور نفرتوں کو نکال لینا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. نمبر چار، الایثار علی النفس، اپنے مسلمان مومن بھائی کو اپنے نفس سے آگے کرنا دنیا کے معاملات میں، ان کی ضرورتیں، ان کی حاجت و ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے سے بھی آگے کرنا. اور پانچویں نمبر پہ ہے کنجوسی بخیلے سے بچنا. ان پانچ کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ ایمان کی بنیاد ہے توحید، اور توحید کے لوازمات میں سے ہے جس کے بغیر یہ ایمان و توحید نامکمل ہے، صحیح عقیدہ. اور صحیح عقیدہ کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ عمل بھی کیا جائے، اور اس وقت تک یہ عمل نامکمل ہے جب تک کہ اس کی طرف دعوت نہ دی جائے، اور یہ ساری چیزیں ممکن جب تک صبر نہ کیا جائے ان کے اوپر. تو جب ایمان، یہ لفظ ایک ہے ایمان کا، ایمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، توحید، صحیح عقیدہ، الدعوة الى التوحید، اور العمل بالتوحید، الدعوة الى التوحید، اور الصبر على التوحید. یہ ساری چیزیں ایمان کے لفظ میں آ گئی ہیں. اور ایمان اس وقت تک ممکن نہیں، اور ان چیزوں پہ عمل کرنا اس وقت ممکن ہے جب تک کہ مومنوں کے لیے دل میں محبت نہ ہو. اور کلمہ توحید کی شرطوں میں سے محبت ایک شرط ہے کہ موحدین مومنین کے لیے بھی دل میں محبت ہو. اس نے پھر فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، اور محبت اس وقت تک ممکن جب تک کہ سینہ پاک اور صاف نہ ہو. ارے دن میں رنجش ہے، کینہ ہے، بغض ہے، زبان پہ محبت ہے، پھر محبت زبان تک رہے گی. محبت زبان کا عمل ہے، دل کا عمل ہے. کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے نا. تو پھر دل تو بھرا ہوا ہے بغض سے، نفرت سے، تو پھر زبان پہ باقی رہے گی کہ نہیں؟ یہ محبت دل میں کب اترے گی؟ جب دل صاف اور پاک ہو جائے گا اللہ کے لیے. سب یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. جب ہم مومن کی بات کرتے ہیں، میں نے بتایا موحد ہو، متبع سنت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کلمہ توحید کے لوازمات میں سے ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت ہے، اور یہ محبت بھی انہی کے لیے ہے، نہ مشرکین کے لیے ہے، نہ اہل بدعت کے لیے ہے. اچھا، تو پھر محبت ممکن ہے جب تک کہ دل پاک اور صاف نہ ہو، سلامت الصدر نہ ہو. اور دل پاک اور صاف کی انتہا کیسے ہوگی؟ جب تک کہ اپنے آپ کو اپنے مسلم بھائی کے پیچھے نہیں کرو گے. اگر آگے جانے کی کوشش کرو گے اور دنیا کی ریس میں حصہ لے لو گے نا، تو پھر تو آگے نہ نکل سکو گے، اور نہ ہی، کیونکہ دنیا ساری نہیں مل سکتی آپ کو نا. مجھے ایک شخص بتایا جس کے پاس پوری دنیا ہو، کوئی بھی نہیں. کسی کے پاس لاکھ، کسی اور پاس کروڑ ہے، کروڑ کسی پاس اس سے زیادہ ہے، عرب ہے، عرب کے پاس سو عرب ہے، اس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس. یہ اس ریس میں جو بھی حصہ لیتا ہے وہ پیچھے ہی رہتا ہے. تو جو اپنے آپ کو پیچھے کر کے دنیا کے معاملات میں اپنے بھائی کی ضرورتوں کا خیال کرتا رہتا ہے، وہ شخص کامیاب ہوتا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، اپنی تربیت کرو. کس چیز پہ؟ پانچویں نمبر پہ، کنجوسی سے اور بخیلے سے بچو. اپنے دل کو سخی بناؤ، ہاتھ کو نہیں. جب ہاتھ سخی ہوتا تو کانپتا ہے، جب دل سخی ہوتا ہے تو پھر پاؤں بھی مضبوط ہوتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں کانپتے، اور دیتے وقت ہاتھ گنتا بھی نہیں کتنی دے رہا ہوں میں. اور پھر بے روحا جی سباق دینا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اسے کہتے ہیں القناعۃ، قناعت پسندی. دو لفظ میں قناعت کیا ہے؟ الشکر علی الموجود والصبر علی المفقود. جو جتنا ہے اس پہ شکر کرنا، اور جو نہیں ہے اس پر صبر کرنا. جس کی زندگی ایسے گزرتی ہو اس کو کسی مصیبت یا تنگی یا دنیا کو جانے کو خرچہ رہتا ہے، باقی کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ جو جتنا ہے اس کا شکر کرتے ہیں، اور جب شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی زیادہ دیتا ہے، اور جو نہیں تھا جس پہ صبر کیا وہ بھی مل جاتا ہے. اور جو کہتے ہیں ارے کیا ہے ہمارے پاس، ایک چھوٹا سا گھر ہے، تین کمرے ہیں، ایک بیٹھک ہے، دو کمرے میں اے سی ہے، دو میں اے سی نہیں ہے، ایک کھٹارا گاڑی ہے، کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ دو اے سی بھی لے لے گا، وہ کھٹارا گاڑی بھی لے لے گا. سلام رحمۃ اللہ. آہستہ آہستہ پھر گھر بھی بیچنا پڑے گا، اور پھر کرایہ کا مکان مشکل سے ملے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کا شکر ہے، اپنا گھر تو ہے نا، لاکھوں لوگ جو بے گھر ہیں، ارے چھوٹا سا ہی، اپنا تو ہے نا. ارے دو ایسی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیسرا بھی دے گا. کیا سارے لوگ ایسی میں رہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے دو تو ہیں. ارے گاڑی ہے، اللہ کا شکر گاڑی تو ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. بس تھوڑی دیر کی بات ہے کہ ایک اور ایسی آ گیا، نہیں شکر تم ازیدنکم، پھر اور ایسی آ گیا، اچھی گاڑی بھی آ گئی، شکر کرتا گیا، گھر بھی بڑھتا گیا. قناعت پسندی اللہ کو بہت پسند ہے. جو دنیا میں کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، جو اس نے دیا ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس پہ. وہ شخص کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، اس شخص کا سینہ ہمیشہ کشادہ رہتا ہے، اور ہمیشہ خوش و خرم آپ کو نظر آئے گا، مسکراہٹ اس کے چہرے پہ ہوگی، رونق اس کے چہرے پہ ہوگی. اور جو کہتے ہیں نہیں، اس کے پاس دیکھو، نماز بھی نہیں پڑھتا، دو دو گاڑیاں رکھی ہیں اس نے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، یہی کھٹارا گاڑی ہے، صبح شام دھکا لگانا پڑتا ہے اسے. یہی تو آزمائش ہے. آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، اور تمہیں کم دے کے یہ محروم کر کے آزماتا ہے. اور پھر دونوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، کون شکر ہے کون ناشکر ہے. بس یہ بات ہے. اس نے بھی دو گاڑیاں چھوڑ کے جانی ہے، آپ نے کھٹارا گاڑی چھوڑ کے جانی ہے، ساتھ لگ جائیں گے قبر میں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے جائیں گے ہم لوگ، اپنے ساتھ یہی آزمائش کا ریزلٹ لے کے جائیں گے ہم. اپنا عمل جو دنیا میں کر رہے ہیں، پتہ ہے جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ آزمائشوں کے ریزلٹ ہی تو ہے، اور کیا ہے، نتیجے ہیں. بچہ جب ریزلٹ لے کے آتا ہے امتحانوں کا، تو پورا گھر جو ہے نا پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ریزلٹ کیسا آتا ہے. اور ہر لمحے میں دیکھتے ہیں کہ بچہ آنے والا ہے، پتہ ریزلٹ کیسے ہوگا. کبھی سوچے ہم نے قدم قدم پر ہمارا ریزلٹ ہمیں مل رہا ہے، ہم کر کیا رہے ہیں قدم قدم پر. ایک دن میں ہر بندے کے لیے کم سے کم 20 سے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں، ذرا گن کے دیکھ لینا. ان 20 آزمائشوں کا ریزلٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ پاس ہے یا فیل ہے، کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ یہ عمل جو آپ نے کیا ہے درج ہو چکا ہے نام اعمال میں، یہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. دنیا میں ہم نے نہیں چھوڑا، زندگی میں ہم نے نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد وہ نہیں چھوڑے گا. اگر سارے کے سارے اعمال کامیابی کی طرف بلندی کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، واللہ تم جیسا کوئی نہیں ہے. اور اگر سارے پیچھے جا رہے ہیں، ریڈ لائن کے نیچے جا رہے ہیں، پاس کی مارک بھی نہیں مل رہے، 50% تو کیا 30% بھی نہیں ہے، تو پھر ابھی وقت ہے. واللہ جب تک سانس جاری ہے، دل دھڑک رہا ہے، ابھی وقت ہے. سانس نے رکنا ہے، دل نے رکنا ہے، پھر آزمائش کا دروازہ بند، پھر حساب کتاب کا راستہ اور دروازہ کھل جاتا ہے. اس وقت اگر ہم میں سے کوئی شخص مر جائے، میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہم حساب کے لائق ہیں؟ اپنے رب کو منہ دکھا سکتے ہیں؟ ابھی تک جو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، ہم خود جانتے ہیں. دیکھیں ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے رب سے کوئی چھپا سکتے ہیں، کوئی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم دیکھ لیں، جان لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ ہیں. اس قصے کے تعلق سے ابھی انصار کی چند باتیں اور بھی رہتی ہیں، میں بتاتا ہوں، لیکن ایک یہ قصہ تھا جو ابھی ہم نے سنا ہے اس عظیم صحابی کا، جس میں کیا سبق ملا ہے؟ توحید، ایمان، اتباع سنت، ایثار، توکل اللہ تعالی پہ، خوف، ڈر، امید، صبر، شکر، یہ سارے جو ہمیں ملے نا، سارے اسی قصے میں یہ فائدے ملے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، ایک ایسا قصہ ہے. تبلیغی نصاب میں مولوی محمد ذکریہ صاحب لکھتے ہیں فضائل صدقات میں، ایک شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف آیا، اور اس شخص نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، اور مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور مراقبہ خاص حالت ہوتی ہے صوفیوں کی، جس کے ذریعے سے وہ کوئی چھپی ہوئی بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جسے کشف کہا جاتا ہے. اپنا سر اپنے دونوں گھٹنوں میں رکھ دیتے ہیں، قبر کے قریب جا کر، اور دل میں ایک خواہش رکھ لیتے ہیں کہ انہوں کیا چیزوں کو چاہیے، اور پھر جو وہ چاہتے ہیں وہ پا لیتے ہیں. کوئی چھپی چیز جاننا ہے تو وہ خبر مل جاتی ہے، کوئی اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی عطا کی جاتی ہے. بہرحال تو مراقبے کی حالت میں وہ شخص دیکھتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روٹیاں مرحم فرمائی، ایک روٹی کھا لی اور جب آنکھ کھلی دوسری روٹی ہاتھ میں تھی. یہ قصہ ہے جو اللہ کے گھروں میں پڑھائے جاتے ہیں، مساجد میں، تبلیغی نصاب میں یہ شامل ہے، فضائل صدقات میں قصہ موجود ہے. بعض ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں، یار اچھا بھی تو کام کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کام نہیں کرتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ برا کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے گھروں میں ایسے قصے سنانے سے ایمان بڑھتا ہے، توحید کا سبق ہے، اتباع سنت کا سبق ملتا ہے، لوگوں کو کیا سبق سناتے ہو، کسی کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کسی صحابی نے قبر پر جا کر مراقبہ کیا؟ صحابہ کرام نہیں تھے کیا مدینہ میں؟ یا سفر سے مدینہ کی طرف نہیں آتے تھے سفر کر کے؟ کیا وہ بھوکے پیاسے نہیں ہوتے تھے؟ صحیح احادیث میں ہے کئی مرتبہ کئی سال بھوکے اور پیاسے ہوتے قبر کے قریب بیٹھے ہوتے لیکن کبھی بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا نہیں وفات کے بعد. جب زندہ ہوتے تو جاتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے عرض کرتے. یہ بیمار ہوتا تو کہتا ادعو اللہ ان یشفینی, اللہ سے دعا کر مجھے شفا عطا فرمائے. صحیح بخاری کی روایت میں صحیح احادیث میں ثابت ہے. یہ صحابی بھوکے ہیں, آپ سب زندگی میں آئے, آپ سب مدد کر سکتے ہیں مدد بھی کر دی, خود نہیں کچھ اپنے گھر میں لیکن کسی صحابی سے کہہ دیا اور ایک صحابی اپنے ساتھ لے کے گئے اللہ تعالی کی رحمت پانے کے لیے. سبحان اللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیں جو نصوص ملتے ہیں قرآن اور سنت میں, اس پہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگو اور وہ دیتے بھی ہیں. بلکہ معروف قصہ ہے, بات صرف بھوکی ہو رہی ہے, میں بھوک اور پیاس کی بات کرتا ہوں, شدید قحط میں کبار اور عظیم صحابہ زندہ ہے, سید عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا ہے, وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. مدینہ میں, مدینہ طیبہ کے شہر میں, صحابہ کرام کی موجودگی میں عظماء صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہوتے ہیں, سنن خطاب موجود ہیں. اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا جائز ہوتا تو ہمارے رہنمائی سے عمر خطاب کرتے, وہ ذکر صاحب نہ کرتے, یہ سبق نہ ہوتا جو آج ہم ان کتابوں میں دیکھ رہے ہیں. صحیح بخاری کا یہ سبق بھی سن لیں, یہ سبق ہمیں سنا رہے ہیں عمر خطاب رضی اللہ عنہ. آپ کہتے ہیں نا فاروق اعظم کہتے ہیں نا, تو سنے بھی فاروق اعظم نے کیا کیا. پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں. کون ہے سیدنا عباس؟ جانتے ہیں آپ سلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں. اپنے گھر سے بلاتے ہیں, یہ بزرگ اپنے گھر سے آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں, آپ سے قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ تعالی, جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے, دعا کی گزارش کرتے, دعا فرماتے اور بارش نازل ہوتی. آج ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا سے دعا کرواتے ہیں, اللہ تعالی رحم فرمانا. اے عباس دعا کیجئے. سیدنا عباس دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالی بارش عطا فرماتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کرام ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ اجماع صحابہ ہے اس پہ. ایک صحابی تو کہہ دیتے نا, اے امیر المؤمنین آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سے قبر قریب ہے, انہیں سے دعا کرتے ہیں. ابھی خود تو کہہ رہے ہیں جو آپ سے زندہ تھے دعا کرواتے تھے, ابھی وفات کے بعد ہی دعا کروا لیتے ہیں. دیکھیں نہ ان سے دعا, ذرا غور کریں, نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کری وفات کے بعد, نہ ان سے مانگا کچھ اور نہ ہی ان کو وسیلہ بنایا. اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما, کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ یار کیوں نہیں فرمایا؟ نبی کے صدقے بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تعلیم اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہی نہیں. صحابہ کرام کو کس نے تعلیم دی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ طریقہ جائز ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرماتے اور وضاحت کر کے جاتے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے جب تک کہ دین اسلام کے تعلق سے، دنیاوی امور کے تعلق سے ہر خیر، جو بھی خیر ممکن ہے، اس کی خبر دیکھے گئے ہیں، اور جو بھی شر ہے اس سے آگاہ کر کے گئے ہیں. اگر یہ طریقہ بھی درست ہوتا، اس میں خیر ہوتا، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپناتے، ضرور تعلیم دیتے، صحابہ کرام ضرور اپناتے، ضرور تعلیم دیتے، اور آج ہم بھی اپنی کتابوں میں یہی کچھ لکھتے اور اس کی طرف لوگوں کو بھی بلاتے، اپنے دروس میں بھی ان کا ذکر کرتے. لیکن جب یہ طریقہ غلط ہے اور ثابت نہیں ہے اور غیر شرعی طریقہ ہے، تو پھر واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اسے آگاہ کریں اور منع کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کی خیریت اس وقت تک موجود ہے، یاد رکھیں. یہ خیر الامم ہے، سب سے بہترین امت امتوں میں سے. لیکن کس بنیاد پہ؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. خیر خواہی کا سبق تو سب دیتے ہیں، ارے برائی سے کیوں نہیں روکتے سب؟ کیوں کہتے ہیں امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے، ارے برائی سے نہ روکو، غلط چیزیں، غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، ہوگی تو کیا فرق پڑ گیا ہے، کیوں پیچھے پڑ جاتے ہو؟ بات ایمان اور کفر کی ہو رہی ہے، توحید اور شرک کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، سنت اور بدعت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اس پر بھی خاموش اختیار کی جاتی ہے کیا؟ سبحان اللہ. تو پھر وہ ینہون عن المنکر کی معنی کیا ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ. وتنہون عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ نہیں عن المنکر ہوتا کس چیز سے؟ اگر شرک بدعات سے نہ ہو تو پھر باقی امت میں کیا رہتا ہے جسے ہم لوگوں کو آگاہ کریں؟ شرک پہ خاموشی اختیار کریں، بدعات پر بھی خاموشی اختیار کر لیں. امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے بھائی، بے نمازی کو یہ نہ کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، سود خور کو نہ کہ تم سود خور کیوں سود خوری کرتے ہو، یہ دروازے بند کر، لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. تو پھر لوگوں کو پھر کس چیز سے آگاہ کریں؟ بچا کیا ہے میرے بھائی؟ جس طریقے سے امر بالمعروف ضروری ہے، اتنی ہی نہی عن المنکر بھی ضروری ہے. اور جس نے دونوں کو جدا کیا وہ بدعتی ہے. اور احکم الحاکمی کی حکمت دیکھیں، اور سید مرسی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، جب بھی ذکر کیا دونوں کا ایک ساتھ ہی ذکر کیا ہے، جب بھی ذکر کیا دیکھ لیں آپ. اور کہیں پہ اگر امتحان کے لیے اگر ذکر ایک چیز کا کیا ہے تو صرف اسی لیے دیکھیں کہ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. کہ اگر سینکڑوں نصوص میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اگر ایک میں نہیں کیا تو لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ لوگوں کو تب بھی سمجھ نہیں آئی. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سبحان اللہ. اس قصے سے کیا سبق ملا ہے؟ کیا توحید، ایمان، اتباع سنت، ایثار، توکل، خوف، امید، صبر، شکر کا، یا اس کی برعکس چیزیں ملی ہیں؟ شرک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مانگنا وفات کے بعد. بدعت ہے. مراقبے کا طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ اور پھر کس چیز پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے؟ توکل اسے کہتے ہیں، اسے امید کہتے ہیں، اسے صبر و شکر کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں شرک، کفر، بدعات، خرافات اور غلو کا سبق ضرور ملتا ہے. انصار کے تعلق سے ہم بات کریں کہ انصار کون ہیں. مدنی معاشرے جو ساتھی لیٹ آئے ہیں، مدنی معاشرہ کا قیام کیسے ہوا اور مدنی معاشرے کے اندر کیسے لوگ رہتے، کون رہتے، یہ معاشرہ کن سے بنا ہے؟ میں نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا. انصار ہیں، مہاجرین ہیں، یہود ہیں، منافقین ہیں اور اعراب ہیں. آج کی نسبت میں انصار کی بات کر رہے ہیں. انصاری کون ہیں ابھی ہم بیان کر رہے ہیں. انصار کے تعلق سے صحیح بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک تو بات ہو چکی جو ہم بھائی چارگے کی بات کی، اور سیدنا سعید بن عبادہ اور سیدنا عبدالرحمن بن عوف کا قصہ بیان کر چکے ہیں. یہ بھی ایک دیکھیں انصاریوں نے کس طریقے سے ایثار کو آگے کیا اور اپنے نفس کو بخیلے سے کیسے بچایا کہ اپنے گھر کے دو حصے کر دیے، اپنے مال کے بھی دو حصے کر دیے اور اپنی بیویوں کے بھی دو حصے کر دیے، میں طلاق دیتا ہوں جو تم پسند ہے شادی کر لو سبحان اللہ عدت کے بعد. اس کے علاوہ دیکھیں آپ سے بخاری میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال غنیمت آیا، بلکہ جو بحرین کی زمین ہے ان کو تقسیم کرنا چاہیے، اور انصار کو بلایا کہ ہم آپ کو جو ہے نا اس زمین میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں. تو انصار نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مہاجرین کو دیں، ان کا حق زیادہ ہے، اگر کچھ بچا تو پھر ہم بھی لے لیں گے، یا جیسے ہمیں دے رہے ہیں پہلے ان کو ایسے دیں. سبحان اللہ. مسلم احمد میں روایت ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مہاجرین نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسے لوگ زندگی میں نہیں دیکھے انصار کی طرح، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، تھوڑا ہے زیادہ کچھ بھی ہے، تھوڑا ہے تو پورا دے دیتے ہیں، زیادہ تو اس میں بھی شامل کر دیتے ہیں، اور ہمیں کام بھی نہیں کرنے دیتے، وہ کھلاتے پلاتے بھی رہتے ہیں، اور ہماری شادیاں بھی کر رہے ہیں، ہمارے رشتوں کا بھی کچھ زیادہ فکر ہے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ سارا کا سارا اجر وہ نہ لے لے. اصل بات یہ ہے نا، مہاجرین عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ تو وہی کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہ سارا کا سارا اجر وہ اکیلے نہ لے جو ہمارے لیے کچھ باقی نہ رہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک یہ اکیلا اجر نہیں لے سکتے جب تک کہ تم ان کا شکر کرتے رہو گے اور اللہ کا شکر کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو گے. اگر یہ کام کرتے رہو گے پھر تم بھی ان کے ساتھ اس اجر میں برابر ہو. سبحان اللہ. ارے کیا ہے، ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، سب کچھ قربان کر کے اللہ نے دیا، مفت کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن سوچ کس چیز کی ہے، دنیا کی نہیں ہے، دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں کچھ ہمیں ادھر کچھ اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اصل زندگی میں کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہاں سے کھانا پینے تو ویسے چھوڑ کے جائیں گے، ملے نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے، اجر و ثواب میں کمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اصل مشکل یہ ہے. اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن نظیر یہودی کسی آگے آئیں گے انشاءاللہ جب جلا وطن کیا تھا اور ان کے گھر ان کے مال ملا جو بھی چھوڑ کے گئے تھے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے اگر آپ چاہیں کہ یہ جو مال بن نظیر چھوڑ کے گئے ہیں یہ آپ میں اور مہاجرین دو میں تقسیم کر لوں اور مہاجرین جو ہیں وہ آپ گھر کو چھوڑ دیں. وہ گھر میں رہتے تھے نا، اپنا گھر تو نہیں تھا مہاجرین کا، اب موقع ملا ہے، اب یہودی تو چلے گئے، گھر تو مل گئے، اگر توڑ پھوڑ کی انہوں اپنے ہاتھ سے، تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ میں، تو گھر تو باقی، یہی گھر دوبارہ بنا لیتے ہیں، یہ لوگ یہاں پہ رہیں گے اور آپ لوگوں کو حصہ دے دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو پورا ان کو دے دیتا ہوں اور اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. سید سعد بن عبادہ اور سید سعد بن معاذ نے سن رہے تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کے سارے انہوں کو دے دیں، یہ رہیں گے بھی ہمارے گھر میں، یہ سارا ان کو دے دیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن رہیں گے ہمارے گھر میں، اتنے عظیم مہمان آئے ہیں، اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑا ہے، ہمارے گھر انہی سے خوبصورت ہیں، گھر کی برکت انہی سے ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا سوچتے کیسے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہیں کوئی رنج نہ ہو کہ ان کے گھر میں بھی رہتے پھر ان کو بھی کچھ حصہ دیا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں بڑے پن کا مظاہرہ دیکھیں آپ، کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر بھی سارے ان کو دے دیں، ہمیں نہیں چاہیے لیکن رہیں گے ہمارے گھر میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اچھا دوسرے جو سن رہے تھے، یہ تو دو لوگوں نے بات کیا نا، انہیں کہا رضینا وسلمنا یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب راضی ہیں اور تسلیم کرتے ہیں جو بات ہمارے بھائیوں نے کی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب یہ بات سنی، اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار، اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما، ان کے اولاد پر بھی رحم فرما. سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا سب مہاجرین کو دے دیا، انصار میں سے کسی کو نہیں دیا سوائے تین انصاریوں کے. اب صلی اللہ علیہ وسلم خود دیا، جو خود زیادہ محتاج تھے وہ لینا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری نے رحمہ اللہ، جب انصار نے مہاجروں کو اپنے گھر میں جگہ بھی دی اور کھانا بھی کھلاتے تھے اور جو کچھ کھاتے وہ بھی دیتے تھے اور کام کے لیے بھی جاتے تھے، تو انہوں نے دیکھا، انہیں سوچ آئی تاکہ ان مہمانوں کے محسوس نہ ہو کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، اپنی زمینوں میں لے جاتے انہوں کے، کہتے آپ بھی ہمارے ساتھ کام کریں، ان کو ضرورت نہیں تھی، اور جو کچھ وہاں پہ ملتا رزق جو کماتے آدھا آدھا بانٹ لیتے تاکہ عزت نفس کے ساتھ ان کو کچھ دے. وہ یہ نہ سمجھ ہم پر احسان یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں، وہ خود اپنی زمینوں پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور مہاجرین نے کب کبھی کھیتی باڑی کی تھی؟ ان کو تو پتہ نہیں کہ کھیتی باڑی کیسے کی جاتی ہے، وہ تو بکریاں چرا دیا اونٹ چراتے تھے، وہ کیا پتہ کہ یہ کس طریقے سے کھیتی باڑی ہوتی ہے اور کس طریقے سے پودوں کا خیال رکھا جاتا ہے، پانی کیسے دیا جاتا ہے، اور ان کو کیا پتہ. ان کو پہلے سمجھایا، تعلیم دی، ساتھ لے گئے، ٹریننگ دی، اور ساتھ ساتھ جو کچھ کماتے تھے آدھا آدھا بھی دیتے تھے. جب تک اپنے پاؤں پہ وہ کھڑے نہیں ہوئے، جب تک وہ خود ان کے گھروں کو چھوڑا نہیں، انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ تم ہمارے گھر سے جاؤ، بلکہ اصرار کرتے رہے کہ تم رہو ہمارے گھروں میں. سبحان اللہ. اب انصاف دیکھیے، وہل جزاء الاحسان الا الاحسان، صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ انصاروں کا خیال رکھتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، اور انہوں نے ایک وصیت لکھی اپنی وصیت میں، انصار کا خاص ذکر کیا. وہ لکھا ہے انصاروں کے تعلق سے، وأوص بالأنصار خيرا، میں وصیت کرتا ہوں انصار کے تعلق سے خیر کی، جو ملے خیر خواہی سے ملے ان سے، جو بات کرے خیر خواہی سے ہی کرے. الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل، جن کی طرف سے اللہ نے خود فرمایا، گواہی دی ہے، الدار مدینہ طیبہ جگہ، اور ایمان سے پہلے انہوں نے حاصل کر لیا. ایقبل من محسنهم، ان میں سے اگر کچھ احسان کرے تو اس کے احسان کو قبول کرو، اس کا شکر ادا کرو. وان يعفو عن مسيئهم، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو معاف کر دیا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ انصار ہیں، محسنین ہیں نا، احسان کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے خاص دعائیں ہیں، ان کے لیے ان کا خاص مقام ہے، خاص مرتبہ ہے. آخر میں انصار کون ہیں، تاریخ پس منظر سے بتا دیتے ہیں. انصار جو ہیں ان کو اہل یثرب کہا جاتا تھا ہجرت سے پہلے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے، کیونکہ یثرب مدینے کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے. اور ہجرت کی برکت دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک رکھا ہے تو نام بھی بدل گیا شہر کا. یعنی ہزاروں سالوں سے یثرب کے نام سے معروف تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا قدم مبارک رکھا تو اب یثرب سے مدینۃ الرسول ہو گیا, مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر نام معروف مدینہ, آج تک نام مدینہ معروف ہے, اصل نام مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یثرب میں دو قبیلے یمن سے آئے, اوس اور خزرج کا قبیلہ. اور یہ اوس اور خزرج جو ہے یہ ابن حارثہ بن ثعلب بن عمرو بن عامر بن حارثہ کی اولاد میں سے ہیں, جو عمر القیس معروف شاعر کی اولاد میں سے ہیں. وہ یمن میں رہتے تھے اور جب سیل عرم, یاد ہے سیل عرم کون سا سیل ہے؟ یہ وہ سیلاب ہے جسے اللہ تعالی نے بھیجا قوم سبا کی طرف, جنہوں نے اللہ تعالی کی ناشکری کی اور قوم سبا کا قسم پہلے بیان کر چکے ہیں. ان کے لیے سزا تھی, عذاب تھا, اور جو بھی ان کے باغات تھے, جو بھی ان کی خیر تھا اور رزق تھا, سارے کا سارا ختم ہو گیا ایک جھٹکے میں. تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور دیکھے کہ قریب ترین کون سی جگہ ہمیں جہاں پر رہنا میسر ہو, تو یثرب کی طرف گئے. یثرب میں جب وہاں پہ جب یثرب میں پہنچے تو وہاں پر یہودی رہتے تھے, یثرب میں یہودی رہتے تھے, خیبر میں بھی یہودی رہتے تھے. اور عجب دیکھیں یہودیوں کو دیکھیں آپ, ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے نا, ان کے ایک جگہ میں کبھی اکٹھے ہو نہیں سکتے. آپ کو بالکل دنیا کے کونے کونے نظر آئیں گے, وہاں پر کچھ یہودی, وہاں پر کچھ یہودی, اس طریقے سے. تو یثرب میں بھی یہودی رہتے تھے. جب اوس و خزرج وہاں پہ گئے اور رہنے کی کوشش کی تو پہلے انہوں نے مخالفت کی, پھر کچھ جنگیں ہوئی. یہودی ویسے ڈرپوک ہیں, تو اوس و خزرج غالب آ گئے ان پہ, اور پھر وہ خاموش رہ کے اپنے ساتھوں کو رہنے کی اجازت کیا دے, زبردستی وہ قافظ ہو کے رہ گئے ان کے ساتھ, تو ہم بھی رہتے رہ گئے. لیکن یہودیوں نے پھر اپنی سازش جاری رکھی, اور یہودی ہمیشہ اسلحہ کا کاروبار کرتے ہیں, اسلحہ بناتے گئے اور ان بھائیوں کو اوس اور خزرج کو لڑاتے گئے آپس میں. تو اوس اور خزرج جو ہے بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے, جانے دشمن تھے, اور جنگ بعاث معروف ہے جس میں سینکڑوں لوگ قتل کر دیے گئے دونوں فریقین سے. اسی طریقے سے یہ لوگ رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے, اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سید مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, اور ایمان کی دعوت وہاں پہ پہنچی, اور اوس اور خزرج کے قبیلوں نے اسلام قبول کیا. تو آہستہ آہستہ جیسے اسلام کا نور پھیلتا گیا دلوں میں, ویسے آپس میں ان کی محبتیں بڑھتی گئیں. اور آگے انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے کہ کس طریقے سے اوس اور خزرج جو انصار ہیں, انصار نصرت کرنے والے کن کی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی. اور یہ دو قبیلے میں منقسم ہیں, انصار جو ہیں اوس کا قبیلہ اور خزرج کا قبیلہ, یہ انصاری ہیں. لیکن یہ تاریخی بات ہم جانے یا نہ جانے الگ بات ہے, میں نے آخر میں اس لیے بیان کی ہے. لیکن جو اہم بات ہے جس کا رخ ایمان سے ہے, عقیدے سے ہے, اور اتباع سنت سے ہے, اور منہج سے ہے, وہ بہت ضروری ہے, وہ میں نے پہلے بیان کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح منہج کو اپنانے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.